کا پانی ہے. وہ صاحب آئے نا بھائی اعزاز کیا نام تھا ان کے جنہوں نے مجھے کہا تھا بیان کے لیے آپ بیٹھے ہیں کیا مطلب. یہ لٹریچر کافی تقسیم کر رہے ہیں وہاں, وہ ہمارے علاقے میں بھی بہت تقسیم کیا لٹریچر, یہاں بھی کافی لڑکوں کو خراب کر دیا ہے توحید کے نام پہ. نام تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے توحید مسجد دیکھی ہوئی جگہ جگہ توحید مسجد ماڑی میں ان کا شملا کعبہ ہے. ان کی جو حضرت نے ہجرت کی تھی وہ کیماڑی میں کی تھی, وہاں سے دین کی بنیاد رکھی ہے قدری کے دین, اور ساری امت کی علماء کو مشرک کافر سارے دار اسلام سے خارج. ان کا لٹریچر میں نے پڑھا ہے, وہ لٹریچر میں اتنی بےہودہ غلطی ہیں, بعض جگہ تو ایسی ہے جن میں جھوٹ بولا ہے صاف, بعض ایسی ہے جو جہالت کی بنیاد سے کتابوں کے حوالے کیے والوں ہے. نسان النظام کے بارے میں لکھا کہ رات کی موضوع ہے کرداد ہے, پھر نسان النظام دیکھنے میں ملتے ہی نہیں وہاں پہ یہ طرف. میں اس کی زیادہ تفصیل میں جاتا ہوں, یہ بنیاد بتاتا ہوں کہ یہ فرقے شروع کہاں سے ہوئے اور یہ اور مہین ہوں گے, ممکن ہے توحیدی فرقے میں سے دو چار اور نکلے ہیں. تو پہلے اس کے بنیادی ڈھانچہ بتا دوں, یہ فرقے نکل کہاں سے رہے. آپ اگر ماضی کی طرف جائیں گے تو آپ کو 200-250 سال پہلے جب انگریز نے بر صغیر میں قدم نہیں رکھا تھا, آپ کو ایک فرقہ بھی پورے بر صغیر میں نظر نہیں آیا. ہزار سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے بر صغیر میں, بر صغیر میں آپ کا انڈیا بھی شامل تھا اور یہ پاکستان, انڈیا تو تھا ہی, پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا. یہ تینوں بڑے بڑے ممالک اور اس کے ساتھ افغانستان بھی آپ ملا لیں, یہاں حکومت کی فتح صنعتی کی, اس کے علاوہ سپارا اور سمندر کی دو پٹی ملتی ہے. یہ کچھ حضرات شوافے بھی تھے کیرلا کی طرف, لیکن کبھی ان میں بھی احناف اور شوافے میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, اکٹھے رہتے تھے ایک حکومت کے زیر سایہ رہتے. خلیفۃ المسلمین اگر کبھی جہاد کے لیے بلاتا تو سب مسلمان لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے. اندرون ملک بیٹھ کے مرادے نہیں اور ہوتے تھے کہ یوں نماز پڑھی جائے یا زور سے آمین آ جائے, آہستہ آمین پڑھی جائے, اس قسم کے کوئی جھگڑے نہیں. آپ اگر 200 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے, 250 سال پرانی, تو آپ کو بربے صغیر میں ایک فرقہ بھی نظر نہیں آئے گا, نہ توحیدی, نہ جماعت المسلمین, نہ کوئی اور فرقہ. جب انگریز نے بربے صغیر میں قدم رکھے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں, انگریز اپنی دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے, وہ سادہ نہیں. دنیا کے معاملے میں انگریز کی ہوشیاری کا ہم اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم بہت سادہ لوگ ہیں اس کے مقابلے. وہ جب کسی ملک میں قدم رکھتا ہے تو جب وہ واپس جاتا ہے شکست کھا کے لیے اگر جاتا ہے تو 100-200 سال تک اس کے آثار اور نشانات باقی رہتے ہیں. پتہ چلتا ہے انگریز حکومت کا کتنی سازشیں کر کے جاتا ہے. وہ برے صغیر سے انگریز گیا, کتنے سال ہو گئے, 50-60 سال ہو گئے, اس کے آثار نشانات باقی ہیں. لباس داڑیاں مڑی ہوئی ہیں, بے نمازی آپ کو کثرت سے ملیں گے. تو یہ سارے اس کے آپ بے حیائی, یہ سب انگریز کے آثار ہیں, 60 سال میں بھی نہیں نکل سکے. لیکن مسلمانوں نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا, 800-800 سال بھی اگر حکومت کی ہے, جب مسلمان وہاں سے گئے ہیں تو ایسا تبدیل ہوا ہے وہ علاقے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان نے ایک دن بھی کبھی حکومت کی ہے. اندلس کی مثال ہے, 800 سال مسلمانوں نے اندلس پہ حکومت کی ہے. جب مسلمانوں کو اندلس میں شکست ہوئی اور وہاں سے گئے تو اندلس میں صرف سوائے آثار قدیمہ میں کچھ مسلمانوں کی نشانات رکھے, تہذیب و تمدن سے ذرا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جگہ کبھی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھی, کبھی مسلمانوں نے حکومت کی ہے. ترکی کی مثال آپ کے سامنے, ترکی میں 800 سال خلافت عثمانی رہی, 800 سال کم اچھا نہیں. خلیفۃ المسلمین جس کی حرمین پر بھی حکومت تھی, بر صغیر پر, تقریباً مہذب دنیا کے بہت بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی. مسلمانوں کے خلیفہ اور مجاہد ہوا کرتے تھے وہ, تمام کے تمام مسلمان آپس کے انتشارات کے باوجود اس کی آواز سے لبیک کہتے اور جہاد کے لیے جمع ہو جاتے. جب تک خلافت عثمانیہ تھی, نہ فلسطین میں یہودی کو ضرورت ہوئی آگے بڑھنے کی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا, نہ کوئی کشمیر جیسے مسائل, کوئی مسئلہ نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا انگریز کو کہ تمام سے تمام مسلمان خلیفہ کے تحت جمع ہو جائیں گے. انگریز نے کوشش کی ترکی سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا. جس دن خلافت عثمانیہ ختم کی ہے اس کے اگر ہفتے کے بعد کوئی دیکھے نا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کبھی مسلمانوں کی کوئی اسلامی حکومت بھی رہی ہے چاہے جائے گی اسلام ابھی ترکی جا کے دیکھنے آپ کو لگے رہے ہیں. لیکن انگریز اس علاقے پر حکومت کرتا ہے 100 سال, ہم نے حکومت کی 800 سال, 1000 سال, مگر نشانہ کچھ پڑے. انگریز نے حکومت کی بڑے سچی نے 100 سال, مگر اتنا تحس نحس کر کے گیا ہے کہ آج تک مسلمان اپنے زخم جا رہے ہیں. اگر سے مارا اس کو بھی بہت مسلمان بھگا رہے ہیں, خرچ خرچ کے نکالا اس کو, مار مار کے بھگایا ہے اس کو بڑے شریف سے. وجہ کیا ہے کہ مسلمان شاطر ذہنیت کر رہی ہے, وہ جب حکومت کرتا ہے تو بس زندگی کو سے ٹیکس لے کے اس کو تحفظ فراہم کر دینا. بھائی زندگیوں سے کیا ہوتا ہے, عیسائیوں سے ٹیکس لیا, یہودیوں سے ٹیکس لیا, ہم تمہیں تحفظ دے دیں, باقی نہ ان کی تعلیم میں کوئی دخل انداز نہیں, یہ ہمارا اسلام ہے, ہمارا مطلب ہے, ادھر آنا ادھر آنا نہیں, تو بنی رہو تمہاری عبادت گاہوں کی عبادت بھی کریں گے, ٹیکس لے لیا, بس کچھ نہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جبکہ انگریز نے اگر ایک دن بھی کہیں حکومت کی ہے نا, تو حکومت نے اس کو اتنی تکلیف نہیں دی, اتنی سازشیں کرنے میں اس نے جواب استعمال کیا ہے کہ ایسا ہی کہ نسلوں کو خراب کر کے جاؤ کہ میں اگر چلا بھی جاؤں گا 1000 سال تک یہ میرے ہی غلام بن گئے. یہ سازشیں انگریز کر کے جاتے ہیں. جب انگریز برے صغیر میں آیا, اس نے قدم رکھے, اس کے سامنے 80% ہندو تھے, 20% مسلمان تھے. اس نے فوراً یہ سوچا کہ ہندو ان کے سیاح پورے ملکوں میں گھومے, یہ جو مشہور سیاح کا نام آتا ہے نا لارڈ میکالے, جو تعلیم کا بڑا بانی تھا, یہ پورے برے صغیر میں, حتیٰ کہ قبائلی علاقوں میں بھی اس نے کٹ کیا تھا. شکر ہے کسی کو پٹھانے کو پتہ نہیں چلا ہوتا کہ یہ وہاں سے آیا ہے, تو ورنہ اس کو خود کچھ حملے پہ لٹا دیتے. تو پورے علاقوں میں اس نے گشت کیا. اس نے یہ رپورٹ پیش کی کہ یہاں سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں. اس نے کہا کہ برے صغیر پر حکومت کا خواب انگریز اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ یہاں بھی 20% مسلمانوں کو ملے الیٹ نہ کر دے. کہا ہمیں ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں, ہندوؤں کی کوئی تہذیب ہی نہیں ہے, دھوتی اور ایک لنگوٹی, اس کے علاوہ بیچاروں کو لباس کا سلیقہ نہیں آتا. ان کے فیشن کیا ہوتے تھے ہندو کے, پورا سر منڈوا کے الٹ چھوڑ دی, یہ ان کا فیشن ہے, سر منڈانا. ان کے جو پیشوا مذہبی مقتدا ہوتے تھے لنگوٹی ایک قسم کے ہوتے تھے, پنڈت ونڈت عجیب سے ہی ہوتے تھے. اس نے کہا یہ قوم بہترین غلام ہے, اس کو ہم نے تھوڑی سی اگر مراد دینا ہے ہمارے بوٹ پالش کر کر کے ہمارے کلوے کاٹ لیں گے, سکھوں کے بارے میں بھی ہندوؤں کے بارے میں بھی. اس نے کہا انہیں چھڑنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا یہ جو 20% مسلمان ہیں نا, ان کے خون میں غیرت ہے, حمیت ہے, یہ غلام بننا برداشت نہیں کرتے. نمبر دو, ان کے پاس تعلیم اتنی بہترین ہے, یہ ریٹن باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے لکھا کہ ان میں 98% لوگ تعلیم یافتہ ہیں, 98% لوگ, جو بھی اس وقت کی تعلیم تھی, حکمت فلسفہ جو بھی تھا, جو اس وقت رائج تھا. کیونکہ یہ تعلیم پر بہت زور دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں, بچے کو انگلی پکڑنا سیکھتا تھا مدرسے میں داخل کرتے, جو ماں باپ کی اس وقت کی پہنچ تھی ان کے خیال میں یہی تھا کہ مدرسے سب کو سکھا دے گا. تعلیم کے بغیر مسلمان اپنے بچے کو چھوڑتا نہیں. تو اس نے کہا, دوسری بات اس نے کی کہ ان کے مدارس میں جو بچہ علم حاصل کرتا ہے, چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کر کے, اس کے علم میں طاقت اور زور اتنا ہے کہ ہمارا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اشارہ تھا حضرت مولانا اشرف خانی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی رحمۃ اللہ, مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بےچارے ایسے ہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے علماء, تو 3-4 میں نے نام لیا, مولانا بدر عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بڑے علامے گزرے ہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس نے کہا کہ یہ قلیل وسائل میں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم اتنی بہترین ہے. آپ ہماری ہدایت اٹھا کے دیکھیں, ایک طویل عرصے تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ ہدایت پڑھائی جاتی ہے, وکلا معاملات کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو مدارس سے کھیپ نکل رہی ہے نا, آپ کہتے ہیں ان میں تو کچھ نظر نہیں آتا, یہ بےچارے پڑھنے والے ہی وہ ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ سیدھے ہوتے ہیں. بہت زیادہ مدارس میں ایک کلاس اگر ہوگی نا, 50 طلبہ کی کلاس ہے, تو بلا مبالغہ 4-5 ہوتے ہیں اس میں سمجھدار, جو سمجھ رہے ہوتے ہیں, باقی جو 45 ہوتے ہیں نا, ان میں آدھے تو وہ ہوتے ہیں جو آدھا سمجھ رہے ہیں آدھا نہیں سمجھ رہے, اور باقی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ کہتے چلو امی پورے داخل کر دیا, بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ثواب تو مل رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا ہے. وجہ اس کی جو تعلیم ہے اس کو ظاہر سمجھنے کے لیے دماغ بھی ہونا چاہیے نا, ویسے اور ارے کا تو پوری طرح ایسا دماغ نہیں ہوتا, کوئی کوئی کچھ بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, عجیب عجیب چیزیں بھی نکلتی ہیں مدارس سے, آپ کو کیا پتا کیا کیا نکلتا ہے مدارس سے. ہمارے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ آپ کو سمجھتے جو مدرسے پڑھ کر آ گیا پہنچ گیا, آپ کوریا پر پہنچ گیا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. مدرسوں سے ایسی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ جب ہمارے حضرت میں وہ سوال جواب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, علم سوال. یعنی ایسے ایسے آپ کو اس چیز میں پرانے زمانے کے مثال دیتے ہیں, ایسی کیسی چیزیں مدرسوں میں پڑھتی ہیں پتا چلے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, وہ امام علیما کے شاگرد, ان کے طلبہ تھے, تو وہ ان کو مسئلہ بتاتے تھے, روزانہ مسائل بتاتے تھے, تو طلبہ سوالات کرتے, ایک سال میں ایسا کرو کبھی سوال ہی نہیں ملتا. امام یوسف سوچے جاتے ہیں یہ بہت ہی ذہین ہے, اس کو ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے, کبھی اس کو ایک سال ہی نہیں ہوا, لیکن اتنا ذہین کیا کہ ہر بات سمجھ میں آتی, کبھی کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنے اس ہونے ہر طالب علم سے کہا, دیکھو بیٹا تم بھی کوئی سوال نہ مانگ کرو, کوئی سال کیا ٹھیک ہے, میں سب سبق میں سوال کروں. تو اگلے دن سبق پڑھا رہے تھے کہ بھائی سورج جیسے ہی غروب ہو جائے, یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے, سورج جیسے ہی غروب ہو جائے روزہ فوراً افطار کرنا چاہیے. اس نے کہا استاد جی سوال ہے کہ بڑے ماؤں سے خوش ہوئے کہ ماشاء اللہ آج میرے بڑے ہاتھ شاگرد اس کو بھی سوال تیار آیا. تو کہنے لگا اگر سورج غروب ہی نہ ہو, پھر غروب ہونے میں لیٹ ہو جائے, ٹائم تھا 7:55 اور وہ 7:15 غروب ہو رہے. انہوں نے کہا بھائی تو خاموش ہی رہا. تو دیکھو امام ابو یوسف بھی اسی مدرسے سے پڑھے تھے, امام علیفہ کے شاگرد, لیکن وہ کتنے تھے, اور انہی کے طلبہ میں ایسی ایسی چیزیں بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو مدرسے میں جو جا رہا ہے مدرسے کی تعلیم کو یقیناً بہت بہترین, تو ایسا بہترین نصاب ہے انسان کے دماغ کی رگوں کو, اور وہی کا علم ہے یہ, ایسا انسانوں کا بنایا نہیں, وہی جو اللہ کی طرف سے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی انہیں کو نکھار کے کتابوں میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بھائی یہ علم کیسا زبردست ہے, تو ہم لوگ جاہل ہیں, ہم ہمارا گھر اتنا نہیں ہے کہ اس کو حضم کر سکیں, ورنہ جنہوں نے اس کو علم دین کو آداب کے ساتھ اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے, تو اللہ نے ان کو ایسی عزتیں دی ہیں. آپ ہمارے موجودہ کیسی مثال, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے کس بنیاد سے عزت دی, کوئی ایم ایس سی بی ایس سی کے ریزلٹ کو ہی دیا, وہی دنیا آپ کو ہر دشا آدمی ایم ایس سی مل جائے, کتنی دنیا میں ان کی بھاگ بیٹھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے قریب کیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے قریب کیا کام ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سعودی عرب گئے تو کسی ایک مسئلے پر سعودی حکومت نے بلایا تھا, پوری دنیا سے علماء کو جمع کیا, تو پوری دنیا کے علماء جو بڑے بڑے علامے تھے دائرہ حکومت نے بلایا تھا, بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا, تو جبے قبوں میں عوام میں جتنا بڑا علم تو اتنی ہی بہترین لباس. یہ بیچارے چوڑی دار پاجامے کا آپ کو معلوم ہوگا ریئل والا لباس تھا, آج کل بھی فیشن کے طور پہ پاجامہ تو ہوتا ہے اور ایسا بغیر کالا کا ہوتا سادہ تھا, اور ان میں پان تو یہ ایسی سادہ سی ٹوپی پہن کے ایسے پاجامہ پہن کے چلے گئے. تو لوگوں نے ان کو حکارت سے نکلنے میں آج آ گیا, اور انڈیا سے آیا ہندوستان میں کون ہے تو انہیں کیا کرے گا, اللہ کی قدرت کے پہلا بیان نہیں تھا. جب انہوں نے بیان کیا ہے 2.5 عربی میں بیان کیا, بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا, غالباً یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت موجود خبر کو اٹھایا جائے ایسے ایسے کچھ ان کا بیان تھا. تو 2.5 جب بیان کیا ہے تو علماء اتنے متاثر ہوئے کہ اس علمی تحقیق سے, کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی علماء انہوں نے کہا کہ بھائی اس موضوع کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے بیان کر دیا, لہذا ہمارے پاس کہنے کے لیے بچا بچی نہیں, بس جیسے فارمیٹی پوری کرنے کے لیے 5-10 منٹ حضرات تقریر کر کے چلے. آپ کی یہ مجبور حضرت شیخ الحدیث مولانا گڈھیا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابو داؤد کی شرح ہے, بہترین عربی میں آپ نے شرح لکھی ہے, انسانی عقل علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اگر صحیح بخاری کی شرح دیکھیں اور ان کی تحقیقات دیکھیں, حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ ان حضرات کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آیا, موم بتیوں میں اور قلم بھی کیسے, سیاہی بھی کیسی ہوتی تھی, کیسے یہ لوگ لکھتے تھے اتنا. آج کمپیوٹر کا دور ہے, ہم کچھ بھی لکھتے, کیڑے مکوڑے کمپوزر کو دیں وہ چھاپ کے 2 منٹ میں دے دیتا ہے, ٹائم کی کتنی بچت ہے. ان کے پاس اتنی کتابیں, ان کو دیکھنا اور کتابیں بھی آئیں صرف پرانے اسٹائل کی لکھی ہوئی, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی اتنی جلدوں میں شرح لکھی ہے. آپ سے پہلے جو علماء کبوتر کے جو پر ہوتے ہیں نا, ان کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کے ایک ایک لفظ لکھتے تھے, یہ ڈبویا ایک لفظ لکھا, یہ ڈبویا ایک لفظ, اور اتنی اتنی جلدوں میں کتابیں, 10-10 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کتنی تحقیق کی ہوگی. تو میرے بھائی کو انگریز نے کہا کہ ان کا جو علم ہے نا, علمی فوقیت ان کو حاصل ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مذہب ہے، نظام ہے، تو ان پر حکومت کرنا آسان کام نہیں ہے. تو انگریز نے یہ جو ہے نا لارڈ نکالے اسی کے سپرد کیا تھا کہ اس کا آپ ہی علاج تلاش کریں. اس نے کہا تھا ان کے تعلیمی نظام کو خراب کرو. سب سے پہلا جرم یہ کیا اس نے کہ تعلیم ان کی انگریزی زبان میں ہونی چاہیے. چائنا کی تعلیم انگریزی میں نہیں ہے، جاپان کی انگریزی میں نہیں ہے، روس کی انگریزی میں نہیں ہے. انگریزی تعلیم کے نتیجے میں نکلا کہ جتنے علماء جو سوئے جب صبح اٹھے، جب انگلش نہیں آتی تو انگریز کے قانون کے مطابق وہ سب کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کوئی کاغذ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کے لین دین میں، نہ عدالت میں پہنچ سکتے ہیں، نہ وکیل بن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بن سکتے. پورا سسٹم ہی بدل دیا. جاپان نے امریکہ سے معاہدہ یہ کیا تھا جب ان کے درمیان، جاپان نے کہا تھا تعلیم ہماری زبان میں ہوگی. انگریز نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ سرکاری زبان انگریزی کو بنا، اور کہا کہ انگریزی آج تک وہ چلتی آ رہی ہے. مسلمان ترقی میں پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول کا بچہ 15 سال تو انگریزی سیکھنے میں لگا دیتا ہے، اسی میں آدھے کامیاب ہوتے ہیں آدھے، اس کے بعد پھر وہ بےچارا کیا ہے معافی کرے گا، عمر کیا ہوتی ہے. اپنی زبان میں بچپن میں انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، اور ہمارے یہاں آدھی سے زیادہ محنت انگریزی پہ. وہ جب تک اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے تحقیق کریں گے، تو وہ اسی میں وہ ہر چیز میں جتنے بھی دیکھ رہا ہوں کیا ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، فرانس میں انگریزی نہیں ہے، فرانسی کی ہے، ترکی میں ترکی زبان ہے، جاپان میں جاپانی، انگریزی ہے ہر جگہ، مگر ان کی سرکاری زبان یا نصاب تعلیم انگریزی میں نہیں ہے. نصاب تعلیم جیپنیز میں، چائنیز میں، رشین میں، اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی. مسلمان بےچارا آج تک انگریزی سیکھنے نہیں لگا، پھر بھی نہیں پوری طرح بول رہا، پھر بھی جب بولتا ہے تو انگریز رستے بولتے ہیں، دو نمبر انگریزی بولتا ہے. تو حقیقت ہے یہ جتنے جن کو ہم یہاں فلوٹ مارتے ہیں نا، وہاں سے جب فلوپا کر رہے ہیں، جب یہ امیرکا جا کے بولتے ہیں تو وہ ان کے ہنستے ہیں، وہ سے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں ماشاء اللہ ایسی بیوٹیفل انگریزی بول رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں جا کے بولتے ہیں نا پھر ہنستے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی دیہاتی آتا ہے نا اور اردو بولتا ہے تو ہم اس سے ہنستے ہیں، ایسے جب یہاں کے لوگ یورپ جا کے انگریزی بولتے ہیں انگریز ہنستے ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. تو وہ بےچارے ابھی تک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سیکھ نہیں پائے. تو انگریز نے کس سطح سے بھی مسلمان کو پیچھے کو ایسا نصاب بنا کر دیا کہ آج تک بےچارا مسلمان ترقی نہیں کر سکا، انگریزی سیکھنے میں لگا رہا ہے. دوسرا کام اس نے یہ کیا، مذہبی لحاظ سے انگریز نے یہ دیکھا کہ کہاں کہاں ان کو توڑا جا سکتا ہے، ہر لحاظ سے توڑنے کی کوشش. اس نے دیکھا کہ ان میں مختلف طبقات ہیں، بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کا شکار ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے احمد رضا خان انگریزی کو اس نے پیدا کیا. میلاد کریم، السلام والسلام علیہ یا حبیب اللہ، جتنے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے جن میں دلو نیاز پیران کی حضرت، تو جن کو ظاہر ہے مسلمانوں میں تلقہ ہر دور میں رہا ہے، جن کا اولیاء اللہ کو محبت ہوتی ہے، تو ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پورا ایک خلفہ وجود میں آ گیا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورا دینی چینل یہ وہیں کا ہے، بنیاد وہیں کی، پورا ایک چینل کھول دیا. انگریز کے آنے سے پہلے دینی چینل نام کا کوئی خلفہ بڑے سجے میں موجود نہیں. دوسرا اس نے یہ کیا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پیغمبر آئیں گے، مرزا قادمی کا لگاؤ اس کی جگہ، کیونکہ یہ وہی ہیں. وہ عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا، حدیث میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ یہ، اور پھر دو چار حدیثیں بنا کے 14ویں صدی کے گھر بنایا وغیرہ وغیرہ پورا اس کو. اس نے شروع میں تو امامت کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کبھی رجوع کر لیتا ہے امام مہدی، تو امام مہدی حضرت عیسیٰ سارا اس کو قرار دیا غلام حضرت قادمی کو. انگریز نے اس کو بہت سپورٹ کیا، آپ اندازہ لگائیں کتنا سپورٹ کیا ہوگا کہ آج تک لندن میں ان کی خلافت راشدہ چل رہی ہے. کتنی بڑی دلیل ہے، خلافت راشدہ لندن میں، سمجھے نا، ان کے خلیفے لندن میں بیٹھتے ہیں نا، میرا خیال معلوم نہیں آپ کو. یہ جو اس کے 4-5 خلیفے جو چل رہے ہیں نا مرزا غلام محمد کے، لندن میں ہیں یہ سارے. تو انگریز نے ان کی خلافت کو پناہ دی، عیسائیوں کے دودھ میں پلنے والی یہ جماعت ہے، قادیانیوں کی جماعت، یہ خرقہ اس نے بنایا. دوسرا کام اس نے یہ کہ انگریز نے سر سید احمد خان جیسے لوگ پیدا کیے. آپ بتائیں مولانا شبلی خانگی کو تو انگریز نے سر کا خطاب نہیں دیا، رشید احمد گنگوہی رام چلے کو تو سر کا خطاب نہیں دیا، مولانا قاسم نانوتوی رام چلے کو انگریز نے سر کا خطاب نہیں دیا، کیونکہ یہ سب انگریز کے سر کے پیچھے لگے تھے، سب جہاد کرتے تھے اور انگریز کے خلاف لڑائیوں میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے، بڑے شدید سے انگریز کو نکالنے میں ان کا بڑا ہاتھ. حسین مدنی حضرت کو سر کا خطاب نہیں دیا، اس نے سید احمد خان کو سر کا خطاب اس لیے دیا کہ اس نے سید احمد خان سے بڑے کام لیے تھے. سر سید احمد خان کو اس نے لگایا تھا اس کام میں کہ جہاں جو ان کے موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں نا, لیکن ان عقائد میں تھوڑی سی تعمیر کی گنجائش ہے, عام عامیانہ طبقہ اس میں دھوکے میں آ سکتا ہے, ان عقائد میں دراڑیں ڈالا. مثال کے طور پر جنات کے وجود کا انکار کر دیا سر سید احمد خان نے. جنات کے ساتھ کچھ نہیں ہوتے, یہ اصل میں جراثیم ہوتے ہیں جو یوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شاید جیسی بات. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا اس وقت نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے, آدھا کام اس نے کہ آدھا مدعا غلام نے کر دیا, وہ جو ہونا تھا وہ میں مشترکہ تعلیم سے نبھا رہا ہوں. تیسرا نام اس نے جو اہم جس کی طرف میں آ رہا ہوں, اس نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اتباعِ سنت سے بہت ہی قریب ہیں, بعض تو ایسے جو بدعتی قسم کے ہیں, کوئی میلاد میلاد والے ان کو اندر لگا دیا. اس نے کہا بعض ایسے ہیں جو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کوئی اختلافات بہت ہیں ان کے علماء میں, کوئی رسول الدین سے نماز پڑھتا ہے, کوئی رسول الدین کے بغیر پڑھتا ہے, اور حیرت اس پر ہے کہ اتنے اختلافات کے باوجود یہ کبھی دست و گریبان نہیں ہوتے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ہمارے مدارس میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو شافی مسلک کے علماء نے لکھی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں باہر. سعودی عرب کے مدارس میں بعض کتابیں ایسی ہیں جو حنفی علماء نے لکھی ہیں, عقیدہ صحابیہ علامہ صحابی حنفی نے لکھی ہے. سعودی عرب کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ ہو. یہ چاروں مدارس کا احترام کرتے ہیں, ان میں چار مسلک ہیں, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چاروں مذاہب کو بھنک سمجھتے ہیں, تو یہاں ان کو توڑا جا سکتا ہے. اس نے پھر یہ آواز اٹھائی کہ یہ امام ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں, اگر قرآن و حدیث ہی پہ چلنا ہے تو امام حنیفہ کیسے ہے, امام شافعی کیا ہوتے ہیں, امام احمد حنبل کیا ہوتے ہیں, امام مالک کیا ہوتے ہیں, سیدھا ڈائریکٹ قرآن حدیث کے کیوں نہیں سمجھ میں یاد رکھا. تو اہل حدیث نام کا یہ دیکھو غیر متعلق ہر دور میں تھوڑے بہت رہے ہیں, ہر دور میں دو چار افراد ایسے رہے جو کسی مسئلہ کو نہیں چلتے تھے, لیکن وہ علم میں اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ علماء ان کو چھیڑتے نہیں تھے, چلو بھائی تم نہیں چلتے تو چلو ایسے ہی چلتے, مقصد تو اتباعِ رسول ہے. لیکن باقاعدہ اہل حدیث نام کا فرقہ جو بنا ہے, فرقہ نام وہ باقاعدہ انگریز کے دور میں رجسٹرڈ ہوا ہے باقاعدہ. میرا بھائی کسی اہل حدیث مسئلہ والے کا مذاق اڑانا مقصود نہیں, لیکن ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک فرقے کی حیثیت سے جو جماعت بنی ہے یہ باقاعدہ انگریز نے رجسٹر کیا ہے. اب کتنے سادہ لوح مسلمانوں کو رفع الیدین کا جھانکا دے کر, رفع الیدین کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا, گمراہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے عنوان سے چھپے ہوئے مطلبوں کی بنیاد رکھی گئی, بنیاد اس پہ رکھی گئی کہ چار مذاہب ختم کر کے ایک ہونا چاہیے. انگریز کو پتا تھا ایک بنے گا نہیں, فرقوں میں بڑھ جائیں گے. نتیجہ نکلا کہ وہ اہل حدیث نام کا فرقہ وجود میں آیا, اس اہل حدیث کے پھر بڑے بڑے نو فرقے بنے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چار مسلک میں ہیں تو اہل حدیث کا کوئی اہل حدیث کے اس وقت بڑے بڑے نو فرقے موجود ہیں, جن میں جمعیت غربا اہل حدیث, اس کے بعد ایک فرقہ ثنائیہ تھا, پھر ایک فرقہ پتہ نہیں اطاریہ تھا, وغیرہ وغیرہ, مجھے فرقوں کا نام یاد نہیں ہے. یہ فرقے بنے, ان میں جو جمعیت غربا اہل حدیث تھے آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کے ایک جمعیت اہل حدیث, یہ دو زیادہ مشہور ہوئے. جمعیت اہل حدیث عام طور پہ ہمارے یہاں زیادہ چل رہی ہے, ایک ان میں تھا جمعیت غربا اہل حدیث. جمعیت غربا اہل حدیث کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ سارے گمراہ ہیں, جن میں اہل حدیث یہ بھی گمراہ ہیں, ہم لوگ سب سے چاہیے. اس جمعیت غربا اہل حدیث میں دو بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں, ایک ہے جماعت المسلمین اور ایک ہے کوئی نہیں دیتا. میرا حال بات سمجھ نہیں آئی, یہ وہی انگریز کا جو بیج ڈالا تھا نا, وہی پوچھتا چلا گیا. جب جماعت المسلمین کا بانی تھا مسعود احمد, اس نے یہ دعویٰ کیا جب پریشان ہو گئے نا کہ فرقے تو ختم ہی نہیں ہو رہے, لیکن یہ تو اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ سارے غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب فرقہ واریت پھیل جائے گی تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لانا پڑے گا. تو اس نے کیا کہ یہ سارے ایسے حنفی شافعی مالکی حنبلی پھر بہاری اور صبح پھر فرقہ احادیہ پھر فرقہ ثنائیہ پھر جمعیت اہل حدیث پھر غربا اہل حدیث سب بکواسات. اس نے کہا حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب جب فرقے پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لانا پکڑنا. اس نے غالباً مدنی کے 95 میں یا فون آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے اس نے جماعت المسلمین کی بیماری میں بنیاد رکھی. البت میں اور خود ان کا امام بن گئے اور کہا کہ میں ہوں جماعت المسلمین, سب غلط میں ہوں. البت میری جماعت المسلمین والے سے بحث ہے, کیا کہتا ہے یہ سب غلط ہے. حدیث نام ہے جواب کوئی ہلکی شاخی کا نام قرآن حدیث نہیں ملتا, کوئی اہل حدیث کا نام نہیں ملتا, سب پھر ہیں, سب دائرہ کام خارج ہیں, صرف جماعت المسلمین. میں نے کہا میرا بھائی یہ جماعت المسلمین وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے کہی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بہت سارے فرقے ہو نا تو نیا فرقہ نہیں بنانا, مطلب حدیث سے یہ تھا مسلمانوں کی جماعت سے سمجھ جانا, نیا فرقہ نہیں بنانا. جماعت المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین اس میں گھس جانا, یہ مطلب نہیں ہے. تو مطلب ہے عام مسلم مسلمین کی جماعت سے پیوستہ ہو جانا, الگ سے کوئی فرقہ نہ بنانا. تم نے حدیث کی مخالفت کی, ظلم یہ کیا کہ تم عام مسلمین کی جماعت سے الگ ہو کے نئی جماعت بنائی, اور جو گمراہ جماعت کی ظلم حدیث, تم نے ظلم یہ کیا کہ گمراہ جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. میں نے کہا حدیث میں جماعت المسلمین بنانے کا حکم نہیں ہے, جماعت المسلمین میں شمولیت کا حکم ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کر کے تلاش کرتے, اور اگر نہیں کی تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو تو پہاڑوں میں نکل کے درختوں کے پتے جمانا. میں نے کہا آپ کے مسعود احمد صاحب کو چاہیے تھا, جن کا قرآن حدیث سے چلنے کا دعویٰ ہے, جھوٹا دعویٰ ہے, قوم کو گمراہ کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فرقہ پوری فرقواریت کھڑی کر دی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئی, آپ کے مسعود احمد نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ فرقوں کے دور میں جماعت المسلمین سے چمٹ جانا, اگر جماعت المسلمین نہ ہو تو درختوں کے پتے جوانا. میں نے کہا چاہیے تھا کہ جماعت المسلمین سے چمٹ جاتے, اگر نہیں تھی تو درختوں کے پتے, ورنہ پان کھا کے گزارا کرتے, وہ بھی پتوں کے قریب نہیں گئے. لیکن بنانے کا حدیث میں ضروری ہوگی, سمجھ میں حل نہیں آنے کا. اتنی اوٹ پٹان, یہ تو توحیدی فرقہ نکلا, اس کی باتیں بھی کچھ اوٹ پٹان نہیں سمجھی. کل ایک صاحب یہ توحیدی فرقے کے الٹ پڑے, ایک دو منٹ آپ کو دس لوں گا, زیادہ نہیں میں بول لوں گا. یہ کہنے لگے عذاب قبر میں, اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا, وہ الین میں ہوتا ہے, اور مردے جو ہے نا حیات, انبیاء قبر میں زندہ نہیں ہے, سہدا زندہ نہیں ہے, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کی حیات بالکل نہیں ہے, اور وہ برزخ بھی اس قبر میں نہیں ہے, وہ کہیں کہاں ہے, آسمان ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا دعویٰ کیا ہے, آپ کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانتا ہے وہ مشرک ہے, دعویٰ آپ کا یہ ہے. یہ جو اس قبر میں عذاب و ثواب کو مانتا ہے وہ مشرک ہے, اور دلیل آپ کے دے رہے ہو کہ اس قبر میں عذاب و ثواب نہیں ہوتا, وہ برزخی قبر میں ہوتا ہے. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ اس قبر میں نہیں ادھر ہوتا ہے, تو اس سے ہمارا مشرک ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ صرف اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ مردے کو قبر میں زندہ مان لو, کس سے کہا گیا بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے, تو غلط عقیدہ ہر عقیدے کی غلطی سے مشرک ہونا تھوڑی لازم آتا ہے بھائی. مشرک تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لے, اور ہر ذات اور صفات میں شرکت کو شریک نہیں کہا جاتا, اس لیے تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے اس کی. ورنہ تو حدیث میں آتا ہے تخلقوں کے اخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. اللہ غفور ہے, تم بھی غفور بننے کی کوشش کرو, معاف کرنے کی کوشش کرو. اللہ رحیم ہے, تم بھی رحیم بنو. اللہ رؤوف ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا رؤوف ہے یا نہیں؟ اب کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی رؤوف کہہ دیا, اللہ بھی رؤوف, تو شرک ہو گیا. بے وقوف, شرک کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کو بھی رحم دلی ہے, اللہ بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے, اس صفت میں شرکت تو ہے. ہاں یہ کہہ کے کہ دونوں کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ رؤوف ہے لامحدود, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رافت ہے ایک محدود. محدود اور لامحدود کا فرق ہے. ہر چیز کو صرف صرف, اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ماشاء اللہ توحید پر, جن سے کوئی جان, ان کو توحید کا حیضہ ہو گیا. بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے توحید کا حیضہ ہر چیز میں, ان کو وہ ایک عالم تھے بڑے بزرگ, وہ ہر وقت توحید سے بہت کہتے تھے, توحید ہر بات سے توحید. کتا بہت رہا تھا, بڑے بزرگ تھے وہ, تھے بڑھا تو ہمارے قریب کے آداب سے, ہم قریب سے گزرے, ویسے آپ کی قومی کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو کتے سے ڈرتے تھے, سمجھ رہے آپ کے دل میں اللہ کے نام بھی کیونکہ مخلوق کا ڈر ہے, دل میں پھر کیا ہو گیا؟ تو ہر چیز کو صرف, تو یاد رکھو یہ توحید کی پرچار نہیں ہو رہی, یہ مسلمانوں کو فرقواریت میں بانٹا جا رہا ہے. آپ اس توحیدی فرقے کے بانی سے یہ بات پوچھیں, پہلی بات تو یہ تو تفصیلی مسائل میں بتاؤں, عذاب و قبر جب ہوتا ہے یا آسمان ہوتے ہوتے ہیں, اس سے ڈرائی تو نہیں, وقت نہیں ہے ابھی, میں پھر کسی وقت دوں گا. اور نبی علیہ السلام السلام یا سہدا یہ کسی خبر میں حیات ہوتے ہیں یا کہیں اور حیات ہوتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں شرک کہاں سے ہوگی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کہاں سے اس میں شرکت ہوگی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمارے اکابر کی کتابوں سے بزرگوں کی کرامات نکالنے کا جو بڑا اعتماد کرتا ہوں, فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا پھر وہ ان کو خواب میں بشارت ہوئی اور فلاں کے ہاتھ سے یہ تصرف ہوا یہ کرامت ہوئی.